إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاعراف کی ایک آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود اپنے شرک، اپنے کفر، اپنی بغاوت، اپنی نافرمانی کے سبب عذاب الہی کا لقمہ بن گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اور قوم کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی تھیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے بڑی ہی حسرت سے اپنی اس تباہ شدہ بستی کے ملبے کو دیکھ کر، قوم کی بے گور و کفن پڑی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر، ان سے حضرت صالح علیہ السلام مخاطب ہوئے اور فرمایا یا قومی لقد ابلغتکم رسالت ربی، اے میری قوم کے لوگوں، بتاؤ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں. ونصحت لکم، اور ہر طرح سے میں نے تمہارا خیر چاہا، تمہارا بھلا چاہا. ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن یہ تمہاری اپنی کمزوری تھی، تمہاری اپنی غلطی تھی کہ تم نے مجھ خیر خواہ کو کبھی خیر خواہ نہیں سمجھا، مجھے تم نے کبھی خیر خواہ نہیں جانا. حضرات، اس آیت سے نبی اللہ کے ایک جلیل قدر پیغمبر کا دکھ درد معلوم ہوتا ہے کہ جب قوم عذاب الہی کا لقمہ بن گئی تو قوم کی تباہی پر پیغمبر کو خوشی نہیں ہوتی ہے، قوم کی بربادی پر پیغمبر خوش نہیں ہوتا ہے، پیغمبر کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، پیغمبر غمزدہ ہوتا ہے، اور پیغمبر اپنی قوم سے مخاطب ہو کے بحسرت کہتا ہے تم نے مجھے، میں نے تمہارا خیر چاہا، بھلا چاہا، اور تم نے کبھی مجھے خیر خواہ ماننے کے لیے تم تیار نہ تھے. یہ آیت بتاتی ہے کہ ہر امت اور ہر قوم کے لیے اس کا سب سے بڑا خیر خواہ اگر ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا ناصح اگر کوئی ہوتا ہے، اس امت کا اور اس قوم کا نبی ہوتا اور پیغمبر ہوتا ہے. نبی سے بڑا خیر خواہ, نبی سے زیادہ بھلا چاہنے والا اور نبی سے بڑا ناصح, پیغمبر سے بڑا ناصح اس زمین پر کوئی اور نہیں ہوا کرتا. حضرات, آج کے خطبے کا ہمارا موضوع یہی صفت خیر خواہی ہے, نصح و خیر خواہی. نصح و خیر خواہی عظیم اخلاقی صفت ہے, اور نصح و خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بھلا کرنا, دوسروں کا بھلا چاہنا, اور کبھی کسی کا برا نہیں چاہنا, اور ہماری ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا, اس کو نصح و خیر خواہی کہا جاتا ہے. اور یہ اتنی عظیم صفت ہے کہ اگر دین اسلام کی ساری تعلیمات کا نچوڑ, دین اسلام کی ساری تعلیمات کا خلاصہ آپ کو ایک لفظ میں بیان کرنا ہو, ایک جملے میں نہیں, ایک لائن اور ایک سطر میں نہیں, دین اسلام کی تعلیمات کا پورا خلاصہ ایک لفظ میں اگر بیان کرنا ہو تو وہ لفظ ہے النصیحہ, جس کے معنی آتے ہیں خیر خواہی. دین اسلام جو عقیدہ, عبادات, معاملات, اخلاقیات, معاشرت, مختلف طرح کی تعلیمات سے عبارت ہے, ان تمام تعلیمات کا احاطہ اور ان تمام تعلیمات کا تعارف اگر کوئی لفظ کراتا ہے تو یہ لفظ النصیحہ ہے. الدین النصیحہ. چنانچہ تمیم الداری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الدین النصیحہ, قلنا لمن یا رسول اللہ, قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, دین نام ہے خیر خواہی کا, دین نام ہے خیر خواہی کا, دین نام ہے بھلا چاہنے کا. صحابہ کہتے ہیں, ہم نے پوچھا, اے اللہ کے نبی, کس کے ساتھ خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا, للہ, اللہ کے ساتھ خیر خواہی, ولکتابہ, اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی, ولرسولہ, اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی, ولأئمة المسلمین, مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی, وعامتہم, اور عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی. حضرات, اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصح و خیر خواہی کا ایک جامع تصور پیش کیا ہے, نصح و خیر خواہی کا ایک جامع تعارف پیش کیا ہے. کہا کہ سب سے پہلا تقاضا نصح و خیر خواہی کا, اللہ کے ساتھ خیر خواہی. اور اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہم سب کا خالق ہے, اللہ ہی ساری کائنات کا خالق ہے, کائنات کے ذرے ذرے کو اسی نے پیدا کیا ہے, لہٰذا حق عبادت اسی کا ہے, حق توحید اسی کا ہے, عبادت اسی کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, اس کے اسماء و صفات کا علم حاصل کیا جائے. اور اللہ کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی, ایسی گستاخیاں جو دوسری قوموں سے, کافر قوموں سے, مشرک قوموں سے سرزد ہوئیں, اللہ کی شان میں جو کہ ہمارا خالق ہے, مالک ہے, منعم حقیقی ہے, ہمیں دینے والا ہے, نوازنے والا ہے, پالنے والا ہے, حفاظت کرنے والا ہے, اس کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی سے بچنا, اس کے حق عبادت کو اسی کو ادا کرنا, یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے. پھر کہا, ولکتابہ, خیر خواہی اللہ کی کتاب کے ساتھ, یعنی قرآن پہ اس حیثیت سے ایمان لانا کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے, یہ کتاب ہدایت ہے, قیامت تک کے لیے اب ہدایت اس میں محصور ہو گئی, اور اس سے پچھلی ساری آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں, اور اس کتاب کی تعلیمات کو عملی زندگی میں جگہ دینا, اور اس کتاب کی ہر طرح سے حفاظت کرنا, اس کتاب کی تلاوت کرنا, اس کتاب کو سمجھنا, یہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی ہوئی. ولرسولہ, رسول کے ساتھ خیر خواہی, اور رسول کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ رسول پہ ایمان لانا, اس حیثیت سے ایمان لانا کہ اللہ نے ساری انسانیت کے لیے ہادی, رہنما, رہبر بنا کے بھیجا ہے, اور نبوت ہمیشہ کے لیے آپ پہ ختم کر دی گئی, اور ہر شعبے زندگی میں آپ کو اسوہ ماننا, آپ کو آئیڈیل ماننا, آپ کو نمونہ ماننا, آپ کی سنت اور آپ کی تعلیمات پہ چلنا, آپ کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ہر قدم اپنا مقتدا, اپنا رہنما مان کے چلنا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی ہوئی. ولی ائمت المسلمین, خیر خواہی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے, ائمت المسلمین, مسلمانوں کے جو حکمران ہیں, مسلمانوں کے جو خلفاء ہیں, مسلمانوں کے جو بادشاہ ہیں, جو حاکم وقت ہوتا ہے, بھلے کاموں میں اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا, اور حکمرانی وقت کے ساتھ خامخواہ بغاوت نہ کرنا، بغاوت کے مزاج سے خود کو بچانا، اور اجتماعیت کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیشہ سمع و اطاعت کو لازم پکڑنا، یہ ائمت المسلمین کے ساتھ خیرخواہی ہے. اور پھر کہا وعامتہم، عام لوگوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ، سبھوں کے ساتھ خیر چاہنا، سبھوں کا بھلا چاہنا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصح و خیر خواہی کو کے مفہوم کو بڑے ہی جامع انداز میں سمیٹا ہے. خالق کے ساتھ خیر خواہی کیسے ہوتی ہے، مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کیسے ہوتی ہے، حاکم کے ساتھ خیر خواہی کیسے ہوتی ہے، محکوم کے ساتھ خیر خواہی کیسے ہوتی ہے، آسمانی کتابوں کے ساتھ خیر خواہی کیسے ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ خیر خواہی کیسے ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نچوڑ اور خلاصہ اس حدیث میں بیان کیا ہے. حضرات، یہ خیر خواہی کی صفت جسے النصیحہ کہا جاتا ہے، یہ اتنی عظیم صفت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لیتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ بسا اوقات اس صفت کی بیعت لیتے تھے. بیعت سے مراد یہ وہ بیعت نہیں جو آج سلسلے والے اور ارباب تصوف کے پاس پائی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم وقت ہونے کی حیثیت سے بیعت لیا کرتے تھے. تو آپ نے اپنے بعض صحابہ سے بیعت لیتے ہوئے جن باتوں اور جن تعلیمات پر خاص طور پہ بیعت لی، اس میں اسے نصح و خیر خواہی کی بھی صفت ہے. چنانچہ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، سمع و اطاعت کی، کہ ہمارا جو بھی امیر ہوگا، ہمارا جو بھی حکمران ہوگا، ہمارا جو بھی خلیفہ ہوگا، ہمارا جو بھی بادشاہ ہوگا، ہمارا جو بھی ذمہ دار ہوگا، ہمارا جو بھی رئیس ہوگا، ہمارا جو بھی رہبر ہوگا، اے اللہ کے نبی، ہر اچھے کام میں ہم اس کی اطاعت کریں گے، ہر جائز کام میں ہم اس کی اطاعت کریں گے. والنصح لکل مسلم. اور فرماتے ہیں میں نے اس صفت پہ بھی بیعت کی اور یہ وعدہ بھی کیا آپ سے کہ اللہ کے نبی، زندگی میں ہر مسلمان کا ہمیشہ بھلا چاہوں گا، زندگی میں ہمیشہ ہر مسلمان کے حق میں میں خیر خواہی کی صفت اپنے اندر رکھوں گا، اپنی ذات سے کبھی کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. بیعت بھی پیارے نبی نے اس صفت کے حوالے سے. اور حضرات، بیعت کرنے کے بعد اس بیعت کو کیسے نبھایا صحابی نے؟ حضرت جریر بن عبداللہ البجری رضی اللہ عنہ نے بیعت کرنے کے بعد اس کو عملاً کیسے نبھایا؟ اللہ اکبر، ایک نادر مثال کہیے اس کو. اپنے غلام کو گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا. غلام گھوڑا خرید کے لایا، پوچھا کتنے میں خریدا؟ غلام نے کہا 300 درہم میں. حضرت جریر نے دیکھا گھوڑا اتنا نفیس ہے، اتنا عمدہ ہے، اتنا صحت مند ہے، اتنا جوان ہے اور اتنا اچھا دوڑنے والا ہے. حضرت جریر نے کہا کہ بے وقوف ہے وہ شخص جس نے اتنے اچھے گھوڑے کو 300 میں بیچا ہے. کہا کہ بلا لاؤ اس کو. کہا کہ جس سے تم نے گھوڑا خریدا اس کو بلا لاؤ. غلام گیا اور گھوڑے کے مالک کو جس نے مارکیٹ میں بیچا تھا بلا کے لایا. حضرت جریر نے کہا اللہ کے بندے، اتنا نفیس گھوڑا، اتنا عمدہ گھوڑا اور اتنا نفیس مال، اور اتنے سستے داموں تم نے بیچا، اتنی سستی قیمت میں بیچا ہے، 300 درہم میں تم نے بیچا. آپ یقین کیجئے حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے اس کی قیمت بڑھائی اور بڑھا کے کہا اس گھوڑے کی صحت اور عمر اور نفاست کا تقاضا تو یہ ہے اس کی قیمت 800 درہم ہونا چاہیے. مزید 500 درہم نکال کے انہوں نے سامنے والے اس بائے کو دیے. کہا کہ تم نے غلطی کی اتنے نفیس جانور کو سستے داموں بیچ کر. آپ دنیا کی تاریخ میں دوسروں کا بھلا، دوسروں کی خیر خواہی کی ایسی مثال بتا سکتے ہیں؟ ایک نفیس چیز سامنے والا نادانی کر رہا ہے اور اپنی نادانی میں بڑے سستے داموں بیچ رہا ہے. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ اپنی ذات کا فائدہ ہو گیا، اپنی ذات کا فائدہ ہو گیا، چانس میں میں نے چیز خرید لی، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنی ذات کا جو فائدہ کیا ہے وہ دوسرے کا نقصان کر کے، بھلے سے وہ نقصان اس نے اپنی نادانی کی وجہ سے کیوں نہ کیا ہو. صحابی نے بلا کے کہا کہ یہ تو 800 کی قیمت کا گھوڑا ہے، 500 درہم مزید اٹھا کے دیے. اللہ کی قسم، ایسے واقعات اور ایسی صفات آپ کو مومنانہ زندگی کے سائے ہی میں نصیب ہوں گی. ایک محنت کرنے والا محنت کر کے ایک چیز بناتا ہے، ہم اس سے خریدتے ہیں. ذرا یہ دیکھنا بھی نہ بھولو کہ ہم جس قیمت میں خرید رہے ہیں بیچارے کو اس کی محنت کا پھل مل رہا ہے کہ نہیں، اس کی محنت کا صلہ مل رہا ہے کہ نہیں.
ہم ایسی ایسے سستے داموں پوچھیں, ایسے سستے داموں خریدیں کہ بیچارے کو اس کی محنت کا صلہ بھی نہیں مل رہا اور مجبوری میں بیچ کے جا رہا ہے. مومن ایسا نہیں ہوا کرتا. تو حضرات دیکھیے, حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی سے جو بیعت کی کہ میں ہر مسلمان کا بھلا چاہوں گا, اس بیعت کو عملاً کیسے نبھایا اور کیسی ایک نادر مثال انہوں نے ہمیشہ کے لیے قائم کر رکھی. حضرات, یہ نصح و خیر خواہی کی صفت ہم سب سے مطلوب ہے, مجھ سے بھی مطلوب ہے, آپ سے بھی مطلوب ہے, ہر مسلمان سے مطلوب ہے. یہ مومنانہ زندگی کا ایک لازمی وصف ہے, ایک مومنانہ کردار کا لازمی حصہ ہے. ایک مومن ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہنے والا ہوتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ نصح و خیر خواہی کے تقاضوں کو مد نظر رکھیں. آئیے دیکھتے چلیں اس صفت کے تقاضے کیا ہیں. کون مسلمان ایسا ہے, کون مومن ایسا ہے جس کے کردار کو دیکھ کے ہم کہیں کہ ہاں یہ واقعی دوسروں کا بھلا چاہنے والا ہے. اس نصح و خیر خواہی کی عظیم صفت کے تقاضے بھی بڑے عظیم ہیں, اور جو ان تقاضوں کو اپنا لے, جو ان تقاضوں پہ عمل کر لے, وہ دینداری کے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار پہ فائز ہو جائے گا. چند ایک تقاضے میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. نصح و خیر خواہی کا حضرات پہلا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ذات کو ہمیشہ دوسروں کے لیے نفع بخش بنائیں, اپنی ذات کو ہمیشہ دوسروں کے لیے نفع بخش بنائے. یہ فکر رہے کہ میری ذات سے دوسروں کا کیا بھلا ہوگا, کیسے میں دوسروں کا بھلا کروں, کیسے میں دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں. اپنی ذات کو دوسروں کے لیے نفع بخش بناؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیر الناس انفعہم للناس, خیر الناس انفعہم للناس, لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں زیادہ سے زیادہ نفع بخش ہو. لوگوں میں سب سے افضل وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو. اس کی ذات سے ہمیشہ دوسروں کو فائدہ ہی پہنچتا ہے. رشتہ دار کو فائدہ پہنچاتا ہے, پڑوسی کو فائدہ پہنچاتا ہے, دوستوں کو فائدہ پہنچاتا ہے, محلے والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. خیر الناس انفعہم للناس. اور اسی معنی میں بخاری شریف کی حدیث میں ایک مومن کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی. مومن کیا ہے؟ تاکہ وہ ایک کھجور کا درخت ہے. مشہور واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جب پیارے نبی نے سوال کیا تھا کہ بتاؤ ایک درخت ہے جس کی مثال مومن جیسی ہے, وہ کون سا درخت ہے, کوئی نہیں بتا سکے. پیارے نبی نے خود بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. مجلس ختم ہونے کے بعد ابن عمر نے اپنے والد عمر سے کہا, ابا جان مجھے معلوم تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. شرما کے خاموش رہ گیا. حضرت عمر نے کہا کہ بیٹے جواب دے دیے ہوتے میرے لیے کتنے فخر کی بات ہوتی کہ پیغمبر کے ایک سوال کا جواب عمر کے بیٹے نے دیا. کہا کہ کھجور کا درخت کیوں؟ شرح حدیث لکھتے ہیں مومن کو جو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی, اس تشبیہ کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ کھجور کے درخت کی ایک خصوصیت یہ ہے, اس کی ہر چیز انسانوں کے کام آتی ہے, جڑ سے لے کر انی تک. اس کی جڑ بھی, اس کا تنا بھی, وہ پھل تو ہے ہی, اس کے پتے بھی, اس کی ایک ایک چیز انسانوں کے کام آنے والی. کھجور کے درخت کا کوئی عنصر بیکار نہیں جاتا. مومن کی شخصیت بھی ایسی ہوتی ہے کہ جو حقیقی مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے. جو اس سے قریب ہوتا ہے اسے اس کی بھلائی لائق ہوتی ہے. مومن جس بستی میں ہوتا ہے, جس محلے میں ہوتا ہے, جس گلی میں ہوتا ہے, جس خاندان میں ہوتا ہے, وہ ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہنے والا. حضرات, نصح و خیر خواہی کا یہ پہلا تقاضا ہے کہ اپنی ذات کو ہمیشہ دوسروں کے لیے نفع بخش بنائیں کہ میری ذات سے کس کا کیا بھلا ہو. اور اسی کا ایک لازمی تقاضا, جو دوسرا تقاضا وہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. نصح و خیر خواہی کے کردار کا تقاضا ہے. النصیحہ جو نصح و خیر خواہی کی صفت ہے, اس کا تقاضا ہے اپنی ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچے. نہ ہماری زبان سے, نہ ہمارے ہاتھ سے, نہ ہماری سوچ سے, نہ ہماری سازش سے, ہماری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. پیارے نبی سے جب پوچھا گیا ای المسلمین خیر, اے اللہ کے نبی مسلمان تو بہت ہیں, سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ آپ نے کہا سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کبھی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے, نہ زبان سے پہنچے نہ ہاتھ سے پہنچے, وہ سب سے اچھا مسلمان ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے مومن کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا المؤمن من امن الناس بوائقه. مومن وہ ہے کہ لوگ جس کی تکلیفوں سے محفوظ ہو, اس کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی. وہ پڑوسی بنتا ہے تو پڑوس کو کبھی تکلیف نہیں دیتا. وہ کاروبار کرتا ہے تو کاروبار میں پارٹنر کو کبھی تکلیف نہیں دیتا. وہ سفر کرتا ہے تو سفر میں آزو بازو رہنے والوں کو تکلیف نہیں دیتا. وہ جہاں رہتا ہے اس کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی. یہ مومنانہ کردار ہے اور نصح و خیر کا ہی کا تقاضا ہے. پہلا تو یہ اپنی ذات سے ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ, اور دوسرا یہ کہ کبھی اپنی ذات سے کسی کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ اور کسی بھی قسم کا نقصان نہ کرو. اور حضرات, نصح و خیر خواہی کا ایک عظیم تقاضا یہ بھی ہے جس کو لسان نبوت نے اس حدیث میں فرمایا, لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اللہ کی قسم, یہ اتنی عظیم صفت ہے, جو یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لے ایمان کے اعلیٰ مراتب پہ فائز ہو گیا, دینداری کے اعلیٰ درجات پہ فائز ہو گیا. بڑی عظیم صفت ہے, وہ کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اور اس صفت کا تقاضا یہ ہے, دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر ہمیشہ خوش ہونا, دوسروں کی اچھی خبروں کو سن کر ہمیشہ خوش ہونا. انسان ہمیشہ مفاد پرست واقع ہوا ہے, انسان خود غرض واقع ہوا ہے. عام طور پہ انسانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے, خود تو ترقی کرنا چاہتا ہے مگر دوسروں کی ترقی اس سے دیکھی نہیں جاتی. خود تو چاہتا ہے کہ زندگی میں خوشیاں ملے, لیکن میرے سامنے اگر دوسرے کو خوشی مل رہی ہے مجھے تکلیف ہونے لگتی ہے, میں جلنے لگتا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے اچھے رشتے ملے, الحمدللہ مل گئے. وہی اگر ہمارے دوسرے عزیزوں رشتہ داروں کے بچوں کو اچھے رشتے مل جائیں, کتنا جلتے ہیں لوگ. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ترقی کرے, بہت اچھی بات ہے, لیکن وہی ہماری نظروں کے سامنے دوسرے کا کاروبار ترقی کرتا ہے, جلنے لگتے ہیں, تانے دینے لگتے ہیں, تبصرے کرنے لگتے ہیں, اور بسا اوقات سازشیں کرنے لگتے ہیں کہ کیسے اس شخص کی ترقی کو روکیں اور کیسے اس بڑھتے ہوئے شخص کو ہم رکائیں. پیارے نبی فرماتے ہیں, مومن نہیں ہو سکتا ایسا شخص, مومنانہ کردار کا حامل نہیں ہے ایسا شخص, یہ مومنانہ صفات نہیں ہے. آپ نے فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. دوسروں کے لیے پسند کا معیار وہ بنا لو جو اپنی ذات کے لیے. میں اپنے لیے چھوٹے سے چھوٹے نقصان کو بھی ناپسند کرتا ہوں, دوسروں کے تعلق سے بھی میری سوچ یہی ہونی چاہیے کہ دوسروں کو بھی کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے. میں اپنے لیے ترقی کو پسند کرتا ہوں, دوسروں کے تعلق سے بھی میری یہ سوچ ہونی چاہیے اللہ سب کو ترقی عطا کرے. میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں مجھے خوشیاں ملیں, دوسروں کے تعلق سے بھی میری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ دوسروں کو بھی اللہ زندگی میں خوشیاں دے. لیکن یاد رکھو میرے بھائی, یہ صفت پیدا کرنے کے لیے نفس سے لڑنا پڑے گا, نفس سے مجاہدہ کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی چونکہ ایگزام ہے, امتحان ہے, ہر انسان کی طبیعت میں حسد اور جلن کا جذبہ رکھا ہے, ہر انسان کے اندر ہے. جیسے کہا گیا, لا یخلو جسد من حسد ما خلا جسد من حسد, کوئی جسم حسد سے خالی نہیں. فَأَمَّا الْكَرِيمُ فَيُخْفِيهِ, شریف انسان حسد کے جذبات جب پیدا ہوتے ہیں تو انہیں دبا دیتا ہے. وَأَمَّا اللَّئِيمُ فَيُبْدِيهِ, اور جس کے اندر کمینہ پن ہوتا ہے وہ اپنے حسد کے جذبے کو دبا نہیں سکتا اور اس کا حسد ظاہر ہو جاتا ہے باتوں کی شکل میں, تانوں کی شکل میں, تبصروں کی شکل میں. تو مطلب یہ ہے, یہ صفت پیدا کرنے کے لیے نفس سے لڑنا پڑے گا, نفس سے مجاہدہ کرنا پڑے گا, نفس کو کچلنا پڑے گا. نفس جب قابو میں آئے گا, نفس جب کنٹرول میں آئے گا, تب ہم یہ ہماری سوچ بدلے گی اور ہماری پسند اور دوسروں کی پسند کا معیار ایک ہوگا. ہم دوسروں کے لیے وہی پسند کریں گے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں. اور حضرات, نصح و خیر خواہی کا ایک عظیم تقاضا یہ بھی ہے, دوسروں کے ساتھ بھلا چاہنے اور دوسروں کی نصح و خیر خواہی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ زندگی میں کبھی کسی مجبور کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ. زندگی میں کبھی کسی مجبور کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ. مجبوری ہمدردی چاہتی ہے, مجبوری غمخاری چاہتی ہے, مجبوری تعاون چاہتی ہے, مجبوری مدد چاہتی ہے, مجبوری غمخاری چاہتی ہے. کوئی مجبور انسان اگر آپ کے سامنے ہے, اس کی مجبوری کا غلط فائدہ نہ اٹھانا. آج ہمارا معاملہ یہ ہے, مجبور کی مجبوری کا استحصال کرتے ہیں, غلط فائدہ اٹھاتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے سامنے صرف اپنا ذاتی مفاد عزیز ہے. بھلے تھے دوسروں کو رگڑ کے صحیح, کچل کے صحیح اور مسل کے صحیح. ایک بیوہ عورت ہے, فرض کرو چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں, مجبور ہو گئی ہے شوہر کی وفات کے بعد, अब ले देखे बस उसके पास एक ही घर है, गुजर बसर का कोई जरिया नहीं है, घर बेचने बैठी है, घर बेच रही है। और हम सबसे पहले आगे जाके कहा कि औरत है और सस्ते दामों बेच देगी। हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह जितने सस्ते दामों खरीद सकते हैं खरीद लें कि मजबूर है और सस्ते दामों बेच देगी। हमारे ईमान का तकाजा है, अगर वाकई हम मोमिन हैं, जब देख रहे हैं कि वो बेवा है, जब देख रहे हैं कि उसकी सरपरस्ती में मासूम से यतीम बच्चे हैं और उनका सहारा यही एक घर है, वो बेचने बैठी है और जिंदगी की जरूरियात की तकमील के लिए बेच रही है, मोमिनाना किरदार तो ये है उसके हमदर्द बन के आगे बढ़े, हमदर्द बन के आगे बढ़े। वो बेचने से मना करें, वही एक तुम्हारा सहारा है और उसकी जरूरियात की तकमील के लिए सब मिलके कोई तदबीर करें। जिंदगी में याद रखो, कभी किसी मजबूर की मजबूरी का फायदा ना उठाओ। और याद रखो, वो माल जो किसी मजबूर की मजबूरी से फायदा उठा के हम कमाते हैं, वो माल हमेशा बरकत से खाली रहेगा, वो माल हमेशा बरकत से खाली रहेगा। मोमिनाना किरदार का तकाजा है, नुस्खो खैर का ही का तकाजा है मेरे भाई, कि जिंदगी में किसी मजबूर की मजबूरी का फायदा ना उठाना। इसी तरह से हजरत, नुस्खो खैर का ही का एक अजीम तकाजा यह भी है कि जिंदगी में दूसरों को हमेशा अच्छे मशवरे देना, सच्चे मशवरे देना। हम देख रहे हैं कि एक शख्स गलत कदम उठा रहा है, एक गलत कदम उठा रहा है और नुकसान पहुंच सकता है इस कदम से, उसको आगे बढ़ के उसको समझाना, आगे बढ़ के उसको मशवरा देना। या फिर अगर कोई आगे बढ़ के हमसे मशवरा पूछता है, कोई आगे बढ़ के हमसे मशवरा तलब करता है, शरीयत कहती है कि जो तुमसे मशवरा तलब कर रहा है, मशवरा देने से पहले अच्छी तरह से सोच लो हर तरह से उसका खैर, उसकी भलाई किस में है, क्या मशवरा देने में उसकी भलाई, अच्छी तरह से सोच लो, क्योंकि मशवरा एक बहुत बड़ी अमानत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्तशार मुअतमन। आपने फरमाया कि जिससे मशवरा तलब किया जा रहा है, आप आके मुझसे मशवरा पूछ रहे हैं, आपने मुझे अपना हमदर्द जाना है और मेरी जिम्मेदारी, अखलाकी जिम्मेदारी और अमानतदारी का तकाजा है कि मैं सोच विचार कर हर तरह से आपको सही मशवरा दूं। जिस मामले में आपका खैर है, आपकी भलाई है, आपकी खैर ख्वाही को मद्देनजर रखते हुए सही मशवरा देना है, यह अमानतदारी का तकाजा है। अगर मैंने जानबूझ कर आपको गुमराह किया, जानबूझकर मैंने आपको गलत मशवरा दिया, मुझे मालूम है कि जो मैं मशवरा दे रहा हूं उसमें आपकी भलाई नहीं है, तो मैं बहुत बड़ा गद्दार हूं और धोखेबाज हूं और बहुत बड़ा खाइन हूं। अलमुस्तशार मुअतमन, प्यारे नबी फरमाते हैं जिससे मशवरा पूछा जाए, मशवरा तलब किया जाए, उसे अमीन होना चाहिए, अमानतदार होना चाहिए और पूरी अमानतदारी से मशवरा देना चाहिए। देखो फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु अन्हा प्यारे नबी की खिदमत में आई, मशवरा लेने के लिए आई, शोहर ने तलाक दे दी, इद्दत खत्म हो गई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे पैगामात आने शुरू हुए, प्यारे नबी के पास गई, जाके कहा अल्लाह के नबी, अबू जहम ने पैगाम भेजा है शादी के लिए, मुआविया ने पैगाम भेजा है शादी के लिए, मैं आपसे मशवरा करने आई हूं कि बताइए किसको अपनाऊं, मैं अबू जहम को अपनाऊं या मुआविया को अपनाऊं, किसे हां बोलूं मैं, जरा मशवरा दे दीजिए। देखो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पीठ पीछे किसी का बुरा तस्करा करने को नापसंद करते थे, पीठ पीछे किसी का बुरा तस्करा, किसी की ऐसी वैसी सिफत कभी आपने बयान नहीं की, लेकिन चूंकि यहां मशवरा मतलूब है, एक खातून साहबिया आपको खैरखा जानकर मानकर आपकी खिदमत में आई है, जिंदगी का फैसला है ये कि जिंदगी किसके साथ गुजारनी है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, कहा कि देखो फातिमा, दो रिश्ते तुमने पेश किए हैं, रहे अबू जहम, अम्मा अबू जहम फरजुल जर्राबुन लिन्निसा, अबू जहम से शादी करने का मशवरा भी मैं नहीं देता, इसलिए कि उनके अंदर बीवियों को मारने की आदत है, बीवियों को मारने की आदत है, उनसे शादी करने का मशवरा भी नहीं दूंगा। वो अम्मा मुआविया फसुअलूकुन ला माला ला, अरे जहां तक मुआविया का सवाल है, बहुत अच्छे आदमी है, मगर मसला यह है कि वो गरीब है, पैसा नहीं है उनके पास, माल नहीं है उनके पास। देख रहे हैं आप, हर नाही है से आप उनकी भलाई सोच रहे हैं कि शोहर के अंदर इनकी अच्छी सिफात भी हो, शोहर की माली हालत अच्छी भी हो, जो मशवरा हमसे चाहता है उसको अच्छा मशवरा देना। कहा कि अबू जहम के अंदर ये कमजोरी है और मुआविया का मामला ये, वो अच्छे इंसान है मगर पैसा नहीं है उनके पास। मेरा मशवरा ये है कि उसामा से निकाह कर लो, उसामा बिन जैद, मेरा मशवरा उसामा से निकाह कर लो। اور حضرت فاطمہ بنت قیس کو شروع میں ذرا تأمل ہوا, اس لیے کہ اسامہ بن زید جو ایک آزاد کردہ غلام کے بیٹے تھے اور عرب کے لوگ ذرا غلاموں سے فاصلہ بنائے رکھتے تھے, لیکن پیارے نبی کا مشورہ تھا, انہوں نے اپنے نفس کو مار کے کچل کے اسامہ بن زید سے نکاح کر لیا. فرماتی ہیں اللہ کی قسم اتنا نیک رشتہ تھا یہ, اتنے صالح نوجوان تھے یہ کہ قابل رشک رشتہ تھا, اور بڑا نقصان ہوتا میرا اگر میں نے اس رشتے کو ٹھکرایا ہوتا. دیکھ رہے ہیں ہر طرح سے جو ہم سے مشورہ چاہتا ہے صحیح مشورہ دو, اور اگر صحیح مشورہ دینا نہیں چاہتے کسی وجہ سے غلط مشورہ کم از کم نہ دو. یہ نصح و خیر خواہی کا بہت بڑا تقاضا ہے, اور حضرات جیسے ہم نے کہا نصح و خیر خواہی کے تقاضے بہت عظیم ہیں. اگر دوسرے انسانوں کی خیر خواہی کا سب سے بڑا تقاضا, سب سے عظیم تقاضا, اور دوسروں کے ساتھ نصح و خیر خواہی کا سب سے بڑا مظہر اگر کوئی ہے تو کیا جانتے ہیں, گمراہ انسانوں کو ہدایت پر لانا, یہ سب سے بڑا تقاضا ہے. جہنم کی طرف بڑھنے والے انسانوں کو جنت کا راستہ دکھانا, جو کفر میں مبتلا ہیں, جو شرک میں مبتلا ہیں, جو بدعات میں مبتلا ہیں, جو خرافات میں مبتلا ہیں, جو بد اخلاقی میں مبتلا ہیں, جو بد کردار ہیں, جو اپنی غلطیوں کی وجہ سے جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں, جہنم کی طرف بڑھنے والے انسانوں کو اس راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لگانا, بتانا کہ دیکھو توحید یہ ہے جنت کا راستہ, اتباع سنت یہ ہے جنت کا راستہ, اچھے اخلاق یہ ہے جنت کا راستہ, سچے معاملات یہ ہے جنت کا راستہ, اچھی معاشرت یہ ہے جنت کا راستہ. یہ تعلیم دینا یہ نصح و خیر خواہی کا سب سے بڑا تقاضا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی کردار کو بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ میری مثال اس شخص کسی ہے جو چراغ جلاتا ہے, آگ جلاتا ہے, اور آگ اس نے کیا جلائی کہ پتنگے اس آگ کو روشنی سمجھ کے آنے لگے, اس آگ پہ گرنے لگے, حالانکہ وہ روشنی نہیں وہ آگ ہے, اس میں ان کی تباہی ہے, اس میں ان کی بربادی ہے. وہ بیچارہ پتنگوں کو روکنے لگا کہ یہ روشنی نہیں یہ آگ ہے, لیکن وہ پتنگے اس انسان پہ غالب آ جاتے ہیں, آگ میں جا پڑتے ہیں, آگ میں جا کرتے ہیں اور خود کو ہلاک لیتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا فانا اخذ بحجزکم حلم عن النار حلم عن النار, میں بھی تمہارے ساتھ ایسی خیر خواہی کر رہا ہوں کہ تم انسان دیوانہ وار جہنم کی طرف بڑھے جا رہے ہو. جہنم کا راستہ بڑا چمکیلا ہے, بڑا بارونق ہے, اس رونق کے پیچھے جو آگ ہے اس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو. میں تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں کہ آگ سے بچ کے ادھر چلے آؤ, آگ سے بچ کے ادھر چلے آؤ, یہ رونق نہیں, یہ چمک دمک نہیں, اس کے پیچھے آگ ہے, مگر تم ہو کہ زبردستی آگ میں جا گرتے ہو اور مجھ پہ غالب آ جاتے ہو. امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آپ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبر, پیغمبر انسانیت کا سب سے بڑا ناس ہے اور سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا ہے. اسی معنی میں دوسرے انسانوں کی خیر خواہی اور بھلائی چاہنے کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے. گمراہ انسانوں کی گمراہی کو دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے تڑپنے کی ضرورت ہے, تڑپ کر انہیں جنت کے راستے پر لانے کی ضرورت ہے, انہیں نارے جہنم سے بچانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ نصح و خیر خواہی کا سب سے عظیم تقاضا ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو نصح و خیر خواہی کے ان تقاضوں کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. حضرات الحمدللہ آپ سب مہینے میں ایک مرتبہ اپنے مجبور بھائیوں کی مدد کرتے ہیں, ڈائلسس کے مریضوں کا بہت آپ تعاون کرتے ہیں. مہینے میں ایک جمعہ, آج کا جمعہ انہیں مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. 165 مریض ہیں ڈائلسس کے جنہیں ماہانہ تعاون دیا جاتا ہے اور 1.5 لاکھ تقریباً اس کا خرچ ہے. گزارش ہے کہ آج کے خطبے میں بھی حسب معمول آپ ڈائلسس کے ان مریضوں اور مجبوروں کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے, آمین. بارک اللہ لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.